إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى يخاطب به أهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى ومن ضاهاهم بالدعوة إلى الإسلام الخالص والدين الكامل بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون محترم مسلمان بھائیو جمعہ کا خطبہ ہے خطبہ مسنون حمد و صلاۃ اور اس کے بعد تین آیات کریمہ جو کہ امر بتقوی کے ساتھ متعلق ہیں اس کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عام طور خطبہ حمد و صلاۃ کے بعد بلفظ اما بعد وہ فرمایا کرتے تھے اس کے بعد پھر سورۃ آل عمران سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے کا وقت چونکہ عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور مختصر ہونا چاہیے اس وجہ سے خاص کوئی تفصیلی بیان یا تفصیلی موضوع پیش نہیں کر سکتا. جیسے کہ ساتھیوں نے بھی مجھے بتا کہ کوئی خاص موضوع نہیں ہے, آپ خود موضوع جانتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو اچھا ٹھیک ہے, اسلام دین اسلام جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, الدین من المرضی المقبول عند اللہ الاسلام, دین جو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور قبول ہے صرف اور صرف ہے اسلام. اس وجہ سے لفظ الدین لفظ الاسلام دونوں میں الف لام لگائے, اس کا معنی ہوتا ہے حصر و اختصار. پھر فرمایا اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی اجازت ہے؟ نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس اسلام کے علاوہ جس شخص نے طلب کیا تلاش کیا کسی طریقے کو کسی چیز کو دین کی حیثیت سے, من یبتغی غیر الاسلام دینن, صرف یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کے سوا کوئی چیز طلب کی. اسلام کے سوا تو ہم دنیا بھی طلب کرتے ہیں, اس کی پابندی تو نہیں جب حلال طریقہ ہو, لیکن دین کی حیثیت سے کسی راستے کو کسی عقیدہ کو کسی طریقہ کو جب انسان طلب کرتا ہے تو فرماتا ہے فلن یقبل منہ تو وہ فی الآخرت من الخاسرین. وہ اسلام جو پسندیدہ دین ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی اور دین اور عقیدہ اور طریقت اور مذہب پسند نہیں کرتا. اس اسلام کے ہم اس دور میں وارث بنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی وارث بنائے. یہ میراث تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے. کیوں ان الدین عند اللہ اسلام کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس وقت دین دین اسلام ہے. الدین جو دین کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے بھیجا, جس زمانے میں بھی جس دور میں بھی تو وہی اسلام ہے. علماء لکھتے ہیں نصوص کے وجہ سے آیات اور احادیث کی وجہ سے کہ اسلام صرف ہمارے اس آخری دور میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, صرف اس کا نام نہیں تمام انبیاء علیہ السلام کا جو مجموعہ دین تھا جو وحی الہی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا تھا, سب کا نام ہے الاسلام. جب ہم اس کے وارث بن گئے تو حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو کہ میراث کی حفاظت کرے, صرف برائے نام وارث نہ ہو بلکہ اس کو لوگ اپنے معاشرہ میں اپنے عرف میں بہت نالائق کہتا ہے کہ باپ نے اتنا میراث چھوڑ دیا اور فلان نے ضائع کر دیا. نہیں, ہماری ذمہ داری ہے امتی کی حیثیت سے کہ ہم اس اسلام کی حفاظت کریں. حفاظت کا واحد طریقہ آپ سمجھتے ہیں, اس کا نام ہے جہاد. یہ واحد طریقہ ہے, لیکن یہ لفظ عام ہے. ایک ہے قتال, وہ تو خاص لفظ ہوتا ہے قتال, جھگڑا کرنا کسی کو قتل کرنا اسلام کی حفاظت کے لیے. اور ایک ہے الجہاد جو کہ عام لفظ ہے جس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. اور جہاد شرعی کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف الجہد جسمن و مالن فی سبیل اللہ. ایک انسان تمام کوششیں خواہ بدنی ہو یا مالی ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا نام ہوتا ہے جہاد. جس کی ساری برکات ہیں، بہت لمبا مسئلہ ہے، میں اس سے اس ایک طرف آتا ہوں کہ جہاد ایک ذریعہ ہے حفاظت اسلام کا، صرف ایک ہی ذریعہ. تو اس جہاد کا پہلا مرتبہ، بلکہ اس جہاد کا اساس اور بنیاد، وہ کیا ہے؟ الدعوت و تبلیغ. مجاہدین جہاد کریں، مقاتلین قتال کریں، سرحدوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے دعوت اور تبلیغ کی ضرورت ہے. اور یہاں جو مسلمان ہم رہتے ہیں، تو ہمارے ذمہ اسلام کی حفاظت، وہاں سرحدوں پہ ہم نہیں کر سکتے، معذور ہیں یا بوڑھے ہیں، تو کس طریقے سے کریں گے؟ دعوت اور تبلیغ، درس و تدریس کے طریقہ سے. اور حقیقت یہ، میں نے آج کے کیے اساس ہے، بنیاد ہے. کیوں؟ اگر جہاد ہو اسلام کے لیے، لیکن لوگ اسلام کی حقیقت نہ سمجھے، تو پھر اس جہاد کا کیا فائدہ ہوگا؟ چاہیے کہ اسلام کی حقیقت سمجھے اور سمجھائے، اس کے بعد پھر جہاد کے ثمرات ہوں گے، قتال کے فائدے ہوں گے، نفاذ شریعت کے بڑے فوائد ہوں گے. اکثر میں وہاں ملکڑ میں بھی صوفی صاحب کے ساتھیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ نفاذ شریعت تو بڑا مجاہدہ ہے، لیکن پہلے یہ بھی ضروری سمجھو اس کے ساتھ ایک مستقل شعبہ اس کا، کہ لوگوں کو شریعت بھی سمجھائے کہ شریعت کیا ہے. اسلام سمجھے اور اسلام سمجھائے کہ کیا ہے اسلام. ایسا نہ ہو کہ محنت ہو جائے اور پھر وہ رائے گان اور ضائع ہو، جیسا کہ جہاد افغانستان کا ابتدائی دور میں واقعی مخلص آدمی تھے، خصوصاً شیخ جمیل الرحمن رحم اللہ، رئیس المجاہدین کنر کے علاقہ میں جہاد کا مسئلہ اس نے شروع کیا. تو ایسے لوگوں نے جو جہاد کیا تو حقیقی جہاد تھا، جس کی برکت ساری دنیا نے مان لی، کہ بڑی بڑی طاقتیں، جس کو یہ لوگ سپر طاقتیں کہہ رہے تھے، لیکن وہ شک خوردہ ہو گئے، پیچھے چلے. درمیان میں یہ نقصان ہوا، یہ خیانت ہوئی، پورے اسباب اللہ جانتے ہیں، کہ جہاد کے جو ثمرات تھے تو نہیں آئے، اختلافات ہو آ گئے، اقتدار میں، کسی اور چیز میں، پھر مایوسی ہو گئی. اور کبھی ہم یہ کہہ رہے تھے اس وقت، ابھی بعض کو کہتے ہیں کہ دراصل تم نے افغانستان کے اندر پوری شریعت کا معنی، اسلام کا معنی نہیں سمجھایا، لوگ تو صرف جذبہ میں آئے تھے، اس وجہ سے کچھ ناکامی ہو گئی درمیان میں. اب اللہ کے فضل و کرم سے طالبان کی حکومت اور تسلط آ گئی. ہم اگرچہ پورے طور پر طالبان کے حامی نہیں، کیونکہ عقیدے کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ کچھ مخالفت ہیں، جو بنیادی چیزیں عقیدہ، لیکن ظاہری جو نظام انہوں نے قائم کر دیا اور قائم کرتے ہیں، اس کا تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ اچھی چیز نہیں. پھر اسلام کے نام پر تمام دشمنان یہود و نصارہ، وہ ڈرتے ہیں، وہ تو آپس میں یہ نہیں جانتے کہ یہ سلفی یا غیر سلفی ہے، وہ اسلام کے نام سے مرعوب ہو گئے. اس کا تو عام تائید کرتے ہیں. مقصد یہ کہ جہاد کے لیے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام ہے وہ جو کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم کے ذریعہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہمیں بھیجا اور ہمیں سمجھایا, یہ اسلام. کیوں اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا, کہاں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ کب اتری؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اصحاب السیر لکھتے ہیں تقریباً 81 دن باقی ہیں, اور یہ آیت کریمہ عرفہ کا دن, جمعہ کا دن, بہت بڑا مجمع حاجیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں حجت الوداع میں, آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ کیوں اشارہ ہے کہ دین قرآن کریم کے اندر ہے, دین وحی کے اندر ہے. جب قرآن کریم اختتام تک پہنچنے والا ہے, چند دن باقی ہے, تو معلوم ہوا کہ دین کامل ہو گیا. تو دین یہاں اکمال دین سے مراد کیا ہے اختتام قرآن. قرآن کیا ہے؟ دین ہے. دین کیا ہے؟ قرآن. اس وجہ سے اللہ تعالی نے دین کے سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اس اپنی کتاب کو یہ نام دیا کہ ہدل للمتقین. ہدل للمتقین فرمایا ہدل للناس ہدا و رحمت للمومنین. ہر ایک جگہ ہدا ہدا. ہدایت کے لیے مرکزی کتاب قرآن کریم ہے. جو مسئلہ, جو حکم, جو فتویٰ, جو عقیدہ اس قرآن کریم سے خلاف ہو تو اسلامی عقیدہ نہیں, وہ اسلامی عمل نہیں, وہ اسلامی بات نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان آخری یہ شائع کیا تھا اس حجت الوداع کے نزدیک, ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بهما. کیا چھوڑتا ہوں تمہارے درمیان, ترک تو اشارہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں, رخصت ہونے والا ہوں, لیکن میرا دین باقی رہے گا تم میں. یہ طریقہ ہوگا, متروکہ ہوگا, یہ میراث ہوگا. ترک تو فیکم امرین. ترکتوں کے اس لفظ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو, قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا. جیسے اشارہ فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الذکر کیا ہے؟ الوحی. قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ نے کی, احادیث کی بھی حفاظت اللہ تعالی نے کی, اگرچہ حفاظت کے الگ الگ طریقے ہیں, وہ لمبا مسئلہ ہے. تو لفظ ترک تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ طریقہ باقی رہے گا, عام نہ ہو تو خاص ہو. جیسا صحیح حدیث میں مختلف الفاظ کے طور پر یہ وارد ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے نزدیک اس وقت تک میری امت سے ایک گروہ، ایک طائفہ، اگرچہ زیادہ اشخاص نہ ہوں گے، طائفہ، قائمتم بامر اللہ، اللہ کے دین پر بالکل پکے ہوں گے، قائمتم بامر اللہ، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کی نصرت چھوڑ دے، ان سے الگ ہو جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کی مخالفت کرے تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں، ایسی جماعت ہوگی۔ تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ ائمہ مجتہدین، ائمہ الدین، جس کا ہم توقیر و احترام رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں دین پہنچایا۔ یہ کوئی انسان بھی جس کے اندر کوئی انسانیت ہو، پھر کوئی موحد، متبع سنہ، کوئی اہل الحدیث، ایسا نہیں ہوگا کہ ائمہ کرام کو سب شتم کرے، یہ تو لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، ان کو جاہل کہے، نہیں، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مستقل کتاب اس مسئلے پر لکھا عربی میں، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، ان بیچاروں پر کوئی ملامتی تو نہیں، ملامت دوسرے لوگ ہیں جو پیچھے آنے والے ہیں، بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو ان کے ذریعہ سے جو اللہ نے فرمایا، ترکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم، تو اس کے لیے ایک طائفہ کا بھی ذکر فرمایا۔ امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُونُوا اہل الحدیث وفی روایت اصحاب الحدیث فمن ہم، اگر اس حدیث کا مصداق، اس طائفے کا مصداق اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث نہ ہو تو کون ہوں گے؟ بڑے امام کی تشریح۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت اہل الحدیث، اصحاب الحدیث اور لوگ تھے، اور ابھی تو اہل الحدیث اور لوگ ہیں۔ کیا لوگ ہیں؟ اہل الحدیث سے ایک عقیدے کا اور مسلک کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک انسان میں وہ عقیدہ نہ ہو، اس میں وہ مسلک نہ ہو، ویسے نام رکھتا ہے اہل الحدیث، تو اہل الحدیث نہیں بن سکتا۔ عقیدہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث پر، وہ ہوتا ہے اہل الحدیث، علمن و عملن و دعوتن۔ ایسا اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے کہ حدیث سے مخالف ہو، اعمال میں مخالفت کرے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ جن میں کوئی کوتاہی ہو، نقصان ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں پورے طور پر حقیقی اہل حدیث بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے یہ طائفہ رکھا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ ترکتوں کا مقصد حاصل ہو جائے، کہ ترکتوں فیکم امرین، یہ فیکم بھی قرآن کریم کے اندر آیا۔ فیکم کا مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں تمہارے اندر، تمہارے درمیان، تمہارے شہروں میں، تمہارے گاؤں میں، آبادیوں میں، یہ چلتے رہیں گے۔ فیکم اس کے مراکز ہوں گے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو امی لوگ ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، بلکہ ساری معصیت تو سارا گناہ مولیوں کے گردن پر ہوگا۔ تو اللہ جواب بھی فرماتا ہے کیفا تکفرونا، کیفا تکفرونا باللہ وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، کیسا تم عذر پیش کرتے ہو یا پیش کر سکتے ہو، بلکہ انتم تتلا علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیات قرآن کریم جگہ جگہ مسجدوں مدارس میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے جس کے سننے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ سنتے رہو تو ہدایت حاصل کرتے رہو. تتلا علیکم، یہ علماء سمجھتے ہیں یہ نکات ہوتے ہیں قرآن و سنت کے، کہ تتلا لفظ مجھول صیغہ سے لایا، اشارہ ہے کہ یہ دروس قرآن کریم، درس قرآن کریم، مدارس قرآن کریم بہت عام ہوں گے، بہت عام. پھر فرمایا وفیکم رسول، یہاں بعض لوگ وہ کہتے ہیں نا بعض بریلی حضرات صاحبان کہ دیکھو فیکم رسول، تمہارے اندر اس کا رسول ہے، مانے وہ حاضر و ناظر ہے. یہ فیکم اور فی قرآن کریم اور نصوص میں بہت جگہ ہے، کہاں سے اس کا استنباط ہوتا ہے کہ حاضر ناظر؟ ہم عرض کرتے ہیں یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فیکم محمد، یہ تو نہیں فرمایا، یہ فرمایا فیکم رسولہ، رسول ہونا ایک صفت ہے جس کو وحی کیا گیا قرآن و سنت کا، یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا باقی ہے اور باقی رہے گا قیامت تک. تو فیکم رسول میں اشارہ ہے احادیث کی طرف، قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں، درس و تدریس جاری ہے، اسی طرح احادیث بھی تمہارے اندر موجود ہیں. فیکم رسول، اس احادیث کا درس و تدریس قرآن کریم کے بنسبت کچھ کم ہے، اس واسطے یہاں تتلا نہیں فرمایا عمومی طور پر، اور ہم دیکھتے بھی ہیں ابھی ٹھیک ہے کہ اس دور میں قرآن کریم کے بہت سارے مدارس ہیں، حفظ کے تو سب سے زیادہ ہیں اور فہم قرآن کے تو بہت توڑے ہیں. فہم قرآن اصل چیز ہے، فہم قرآن، قرآن کریم کا سمجھنا تاکہ اس کا ہدایت سمجھ آ جائے. صرف حفظ والے مدارس قرآن کریم کے خدمت کے لیے کافی نہیں ہے، خدمت ہے اجر و ثواب لیکن کافی نہیں، اس کے ساتھ فہم قرآن، علم تفسیر، تفسیر القرآن یہ ضروری ہے. اور یہ نقطہ ہے درمیان میں عرض کرتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ اکثر مدارس اس میں تفسیر قرآن و فہم قرآن کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. تو اس واسطے ہم نے ایک وقت رکھا دور تفسیر کے لیے کہ اس وقت عام مدارس کے طلبا چھٹی پر ہوتے ہیں شعبان اور رمضان میں، تو عام دور تفسیر اس وقت پڑھاتے ہیں بلا مبالغہ، آپ دیکھ سکتے بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے شعبان اور رمضان میں کہ 4,000 سے زائد علماء اور طلباء دور تفسیر میں شریک ہوتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ فہم قرآن کی بڑی ضرورت ہے، حفظ قرآن کے ساتھ جہاں بھی مدرسے ہو حفظ کا تو اس کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کا اہتمام بھی کرتے ہو، یہ کرنا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے قرآن کریم کے مدارس بہت زیادہ ہیں، حفظ کے ہوں، فہم و تفسیر کے ہوں، لیکن احادیث کے متعلق اس کے بنسبت کم ہیں جو ہیں مدارس میں، ہیں کہ فلان مدرسہ میں دور حدیث ہے، فلان مدرسہ میں دور حدیث ہے. ہم افسوس سے کہتے ہیں کیوں، ہم نے دیکھا کہ کیا دور حدیث ہے، 6-7 کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، 2-2, 3-3, 4-4 جلد کے وہ ایک سال میں پڑھاتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ پھر کیسا پڑھاتے ہیں؟ ہم نے خود بھی اسی طریقے سے پڑھا تھا کہ ایک ایک سبق میں، ایک ایک درس میں 40-40 اوراق ہم نے پڑھے، 40. تو کیا پتہ لگتا ہے طالب علم کو دور حدیث پڑھتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں صرف تبرک کے لیے پڑھتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے، کوئی اس واسطے پڑھتے ہیں کہ اس کو شہادت ملے، اس کو سند ملے کہ یہ بڑا مولوی بن گیا، اس وجہ سے اکثر جو دور حدیث کے ہوتے ہیں تو اس کا عمل میں ظاہر اثر نہیں ہوتا۔ بڑے محدث ہم نے دیکھے ہیں، محدث مانا حدیث کے استاد، لیکن ان کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس واسطے نہیں پڑھتے کہ اس کی تابعداری کریں، حدیث کا رنگ اپنے درمیان میں پیدا کریں، الا ماشاءاللہ۔ ابھی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس قریبی دور میں یہ توجہ بڑھ جاتا ہے کہ ہاں حدیث یہ صرف ایک سال میں نہیں پڑھنا چاہیے، نصابیں بدل گئی۔ اسی طرح حدیث پڑھنا چاہیے کس واسطے؟ اتباع کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترک تو فیکم امرین، یہ دو چیزیں ہیں جاری رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز سنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری سنت، میرا طریقہ، میرا حدیث، سب کا نام ہے سنت۔ اس کا کیا فائدہ بتایا؟ فائدہ یہ کہ لن تزلوا ما تمسکتم بما لن تزلوا، جب تک تم اس پر تمسک کرو گے، تمسک صرف عمل نہیں، تمسک استدلال ہے، جب تم قرآن کریم پر دلیل پکڑتے ہو، جب تمہارا دلیل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جب تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہو، تو تم کبھی کسی وقت بھی گمراہی کی طرف نہیں چلو گے، کوئی فتنہ تم پر اثر نہیں کرے گا، کوئی گمراہی تمہارے اوپر مؤثر نہیں ہوگی۔ سوال یہ کر رہا تھا کہ یہ اسلام ہے، اسلام قرآن کریم کے ضمن میں، اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ضمن میں، یہ اسلام ابتدائی سے توحید سے شروع ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ اتفاقی، قرآن کریم کا بنیادی مسئلہ توحید۔ کیوں؟ جب تک توحید نہ ہو تو باقی مسائل فائدہ نہیں دیتا، توحید کا عقیدہ نہ ہو تو کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتا۔ پہلا سبق توحید کا، آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو امام بخاری نے ایک لمبے حدیث کے ضمن میں یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہو گئے، قریبی کفار و مشرکین کے ساتھ مصالحت ہوئی کہ جنگ و قتال نہیں ہوگا 10 سال، تو فرمایا اس وقت، اس فرصت میں ابھی دوسرا کام کرنا چاہیے۔ جو دور دور کے بادشاہ تھے، مشرک و کافر تھے، رومی نصرانی تھے یا فارس والا مجوسی تھے، تو ان کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط بھیج دیے، دعوت الی الاسلام، دعوت الی التوحید، اور اس کا نام بھی اسلام رکھا۔ یہ آیت کریمہ جب انہوں نے بھیج دیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، تو اس کے بعد اسلم تسلم، اسلم یہ اسلام ہے، یہ مان لو۔ کیا پہلا مسئلہ؟ او کتاب والوں، یہودیوں اور نصرانیوں، الفاظ کے عموم کی وجہ سے یہ ابھی علماء کے لیے بھی خطاب بن سکتا ہے کہ مولیو، اے علماء، تمہارے لیے پہلی دعوت، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کلمہ توحید، کلمت لا الہ الا اللہ، یہ تو یہودی بھی پڑھتے تھے، نصرانی بھی پڑھتے ہیں، عام مسلمان بھی پڑھتے ہیں، یہ مقصد سوائن کا اس کلمہ کے الفاظ میں تو کوئی اختلاف تو نہیں ہے، تو سارے لوگ مانتے ہیں. اس دور میں بھی جتنے عام اکثریت پاکستان میں ہیں، جو فرقہ بھی ہے، تو یہ کلمہ تو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ آؤ تعالو الہ کلمتن، آؤ مانے اس کلمے کا مطلب سمجھو، اس کلمے کا جو مقتضا ہے وہ پہلے سمجھو، وہ اپنے عقیدے میں لے آؤ. اور اس کے لیے تعالو کا نام رکھا، تعالی عربی میں. ایک عرب بھائی کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تال تال جو تم کہتے ہو، اس کے اور ایتے کے درمیان کیا فرق؟ ایتے کا معنی بھی یہ ہے کہ آؤ، تال کا معنی بھی یہ ہے آؤ. تو اس نے کہا میں تو فرق نہیں سمجھتا. میں نے بتایا کہ تال وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کو تنزل سے ترقی کی طرف لے جانا ہو، کیونکہ اس میں معنی علو کا ہے، اس واسطے صفت اللہ کی، اللہ تعالی. لیکن یہ زبانی نہ ہو، یہ حقیقی ہو. اللہ اوپر ہے، اوپر ہے، فوق العرش. عام لوگ تو تعالی کہتے ہیں لیکن پھر معنی نہیں مانتے ہیں، اس کا تاویل کرتے ہیں. تو تعال کا مطلب ہے کہ آؤ ترقی کی طرف آ جاؤ. ترقی کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ اس کلمے کا مطلب ہے. یہ اس صحابہ کرام کا پیغام ہے جنہوں نے فارس کے جرنیل کو پیش کیا کہ ہم تو اس واسطے آئے ہیں، لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عباد رب العباد، رب العباد. ہم تو اس واسطے آئے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن اکثریت انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی، وہ بندوں کے بندے بن گئے. تو ہم اس واسطے آئے ہیں کہ ان لوگوں کو بندوں کی بندگی سے لے کر اس سے نکال کر رب العباد، جن سب کا رب ہے، اس کی بندگی کی طرف لے جائے. یہ مقصد ہے لا نعبد الا اللہ. بندگی پھر دل کے اندر بھی ہے، توکل کرنا ہے، خشیت کرنا ہے، خوف ہے، رجا اور امید ہے، یہ ساری چیزیں عبادات قلبی ہیں. کہ اللہ کے سوا کسی پیر و فقیر سے، کسی قبر مردہ زندہ سے یہ امید نہ رکھا جائے کہ وہ مجھے کوئی نفع دے گا، وہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، کوئی مال و خزانہ دے سکتا ہے. نہیں، اے رجا نہ ہو، یہ امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ہو. اگر جو رکھتا ہے تو یہ عبادت قلبی میں شریک بناتا ہے اللہ کے ساتھ. اور جب اس کے ساتھ ساتھ زبانی عبادت بھی ہو، صرف اللہ، اس سے دعا مانگنا ہو، یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یہ عبادت لسانی ہے، اللہ کے لیے ایمان و توحید ہے. لیکن جب اس سے الگ ہو جائے، مخالف ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے او من ضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. سورۃ احقاف پانچویں آیت. بطور استفہام استفتا کے پوچھتا ہے، لیکن ہے استفہام تقریری. کون ہے بہت بڑا گمراہ اس شخص سے جو اللہ تعالی کے سوا پکارتا ہے، حاجتیں مانگتا ہے؟ کس سے؟ من من، اس پیر سے، اس فقیر سے، اس جن سے، اس انسان سے. کیوں؟ علماء جانتے کہ من لفظ عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بتوں کے متعلق نہیں، یہ پتھروں کے متعلق نہیں، یہ عقل والے اور روح والوں کے شان میں لفظ من آتا ہے. مفسرین نے بھی یہ لکھا, جو کسی پیر و فقیر کو, پیغمبر کو, ملک کو, جن کو پکارتا ہے کہ یا فلان یا فلان, کبھی کہتے ہیں یا پیر, کبھی کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر شین للہ, تو یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں من ذلو, اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ کون ہے معنی نہیں ہے کوئی اس سے زیادہ گمراہ, یہ سب سے بہت بڑا گمراہ ہے. کیوں؟ اس میں عبادت لسانی دعا اس میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک بنا, تو اللہ کی بندگی خاص نہیں کی, اس نے بندگی میں شریک بنا. کیوں؟ دعا بہت بڑی عبادت ہے, حدیث میں آیا دعا ہو العبادت, تو پکارنا خاص عبادت ہے. ہاں وہ حدیث کچھ ضعیف ہے کہ اب دعا مخ العبادہ, اگرچہ اس کا بھی یہی مقصد ہے. تو آج یہ کہ یہود بھی نصارہ بھی اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے عبادات اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے صرف کر دیے, عبادت بدنی ہو, عبادت قلبی ہو, عبادت لسانی ہو, عبادت مالی ہو, نظر و نیاز و غیر اللہ کے نام پر. ان سب کو دعوت ہے کہ تعالو الی کلمت, او اس کلمے کا مطلب سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ نعبد الا اللہ, ولا نشرک بہ شیئاً, اس لفظ پر تصریح فرمایا, اللہ کی بندگی کریں گے. مشرک بھی کرتے تھے, مشرک بھی ہندو بھی کرتے ہیں, کبھی سکھ بھی کرتے ہیں, وہ بندگی نہیں, وہ عبادت نہیں. عبادت اور بندگی شرعی طور پر اس وقت ہوگی کہ لا نشرک بہ شیئا, شیئا من الاشیاء, کسی پیر و کسی فقیر, کسی نبی, شیئا من الاشراک, کسی قسم کا شرک بھی نہیں کریں گے. تو پھر فرمایا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, شرک کے بڑے اقسام اس وقت یہودیوں میں نصرانیوں میں جو کتابی تھے, یہ دو بڑے اقسام تھے شرک کے. ایک شرک فی الالوہیت, شرک فی العبودیت جس کا نام ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کر رہے تھے, اور دوم شرک فی التشریع, شرک فی الحکم, کہ شریعت میں قانون حلال اور حرام کا, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, اس کا اختیار انہوں نے اپنے مولویوں اپنے پیروں کے ہاتھ میں رکھا تھا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے, یہودیوں نصرانیوں نے اپنے مولوی, اپنے معنی ان کی طبیعت کے مولوی, ہم اس واسطے لگایا, اپنے ان کو کہتے ہیں نا اپنے. آپ کے سامنے کبھی اس واسطے نہیں آتا ہے کہ میں مسئلہ پوچھتا ہوں, اپنے مولیوں کے لیے جا وہاں جاتے ہیں, اپنے پیر رہبانہ ہم, ان کو ارباب بنایا, ان کو انہوں نے خدا بنائے. کیسا؟ وہ تو حدیث صحیح میں آیا, ایک نصرانی جو مسلمان ہوا ہے, عدی ابن حاتم, حاتم طائی کا بیٹا, وہ آیا اسلام لے کر آیا. جب یہ آیت کریمہ اس نے سنا تو اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, پوچھنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے مولیوں کو رب نہیں کہا, ہم نے اپنے پیر کو کبھی رب تو نہیں کہا. یہ صحابی لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم یہ مسئلے چیڑتے ہو, اور حال یہ کہ کسی نے اپنے پیر کو تو رب نہیں کہا, کسی نے کسی قبر کو تو خدا نہیں کہا, ابھی بھی یہ جگڑتے ہیں نا. تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھا ایسا نہیں کہ جو چیز وہ مولوی اور پیر حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو, اور جو وہ حرام کرتے ہیں تو تم اس کو حرام کہتے ہو بغیر کسی دلیل کے، بغیر تورات اور انجیل کے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو کرتے ہیں، ایسا تو ہم مولیوں اور پیروں کو تو یہ اختیار ہم نے دیا ہے کہ وہ شرع وہ بنائے، حلال و حرام وہ بنائے، جائز و ناجائز ان کے قول کا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذاک، اس آیت کا تو یہی مطلب ہے، اس کا تو یہ مقصد نکلا کہ تم اگرچہ زبان سے ان کو رب نہیں کہتے لیکن تمہارا یہ عقیدہ اور یہ عمل اس لیے مستلزم ہے کہ تم اس کو رب کہتے ہو۔ ارباب کا معنی یہ ہوا کہ احکام شرعیہ کے ذمہ دار، انہوں نے مولیوں کو بنایا، پیروں کو بنایا۔ اس امت کے اندر بھی وہاں مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے نیچے، وہ لوگ جو کہ تقلید میں اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اپنے ائمہ کو، اپنے خاص امام کو معصوم سمجھتا ہے کہ اس سے بالکل کوئی خطائی نہیں ہوئی، معصوم ہے نبی جیسا، تو یہ لوگ بھی اس آیت کے نیچے داخل ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ہم امام کا، عالم کا قول لیں گے، خواہ قرآن و سنت کے خلاف ہو یا جو بھی ہو، لیکن جو مذہب ہے ہم اس کو لیتے ہیں، ہم قرآن و سنت کو نہیں لیتے مذہب کے مقابلے میں، تو یہ تو اصل جو انصاف کرنے والے علماء ہیں دوسرے، وہ بھی انصاف سے کہ اپنے امام کا، لیکن ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف امام کا قول ہے، تو اس نے خود ہی فیصلہ کیا۔ شامی کے اندر دیکھو عملا بالحدیث ویترک المذہب، دیکھو کتنا صاف لکھا ہے، حدیث پر عمل کیا جائے گا اور مذہب کو چھوڑا جائے، یہ اس کے اندر بھی لکھا ہے، پھر یہ کیوں تقلید کے لیے جگڑتے ہیں؟ اس وقت ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے صحیح حدیث آ گئے اور ہم نے سمجھے کہ یہ صحیح حدیث ہے، دوسری طرف کوئی امام ہے مثلا جس مذہب کا بھی امام ہو، اس کے پاس یا حدیث نہیں اس مسئلے میں، نہیں پہنچایا اس کو، یا حدیث ہے لیکن وہ ایسا صحیح نہیں، اس صحیح حدیث کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہم اس وقت حدیث لیں گے، ہم امام کا قول چھوڑ دیں گے۔ یہ تو فقہ حنفی نے بھی لکھا، پھر اس کے اندر یہ سوال کا جواب بھی لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو واضح بن گیا، مذہب چھوڑ دیا۔ کبھی مجھے خطوط آتے ہیں کہ آپ مرتد ہو گئے، مذہب چھوڑ دیا تم نے، میں نے کہا مذہب تحت دین اسلام، دوسری چیز کا نام تو ہم نے مذہب نہیں دیکھا، مذہب اسلام، ہاں اسلام جو چھوڑ دے تو مرتد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں مرتد ہو گیا، یہ ہو گیا ہو گیا، کہتے ہیں مذہب سے نکل گیا، اس کتاب کے اندر خود جواب دیا ہے کہ لا یخرج عن المذہب، اگر آپ حدیث پر عمل کریں تو مذہب سے نہیں نکلتے۔ کیوں؟ مذہب کا معنی ہے کسی امام کا قول ماننا، تو فرماتے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اس نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب ہے، کہا میں بھی اہل حدیث ہوں، میرا مذہب حدیث ہے۔ تو جب اس نے فرمایا کہ میرا مذہب صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث کے پیچھے چلو، اب ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو یہ مذہب ابو حنیفہ سے تو آپ نہیں نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل حدیث بھی بن گئے، تو دونوں چیزیں، دونوں انعامات ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسی حالت میں بھی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ یا کسی اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتے اگرچہ حدیث ہو، بہانہ یہ دیتے ہیں، ابن حجر نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے، یہ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ بھی بڑے تھے، وہ تو بڑے عالم تھے،
صوفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، دوسری طرف تو حدیث نبی ہے، بڑے تھے بڑے لیکن معصوم نہیں تھے، خطا سے ہو سکتا ہے کہ، اور علم محیط بھی نہیں رکھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ حدیث ان کو نہیں پہنچاؤ یا اس کا فہم ان کے دماغ میں نہیں آیا ہو. اس کا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم نہیں تھے، کیونکہ عالم تھے، لیکن عالم کا علم محیط تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا علم ہے. بار صورت اللہ تعالیٰ نے دعوت میں اخیر میں یہ فرمایا کہ لا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ حکم میں، اللہ کے ساتھ شرع بنانے میں، جائز و ناجائز، حلال و حرام کے بنانے میں کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی شخص کو، کسی بادشاہ کو، کسی اقتدار والے کو شریک نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ شرک فی ربوبیت ہے. تو یہ دعوت ہے یہودیوں کو، یہ دعوت ہے نصارہ کو، یہ دعوت ہے تمام علم والوں کو، کتاب والوں کو، جو قرآن کریم اس کا بھی ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں. تو ان سب کے لیے پہلی دعوت تو یہ ہے اسلام میں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لسائر. دعوت و تبلیغ، جہاد اور قتال کے ساتھ، وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ محافظین ہیں. یہ اس واسطے عرض کیا جاتا ہے کہ حفاظت کے طریقے ہم ان سے سیکھ لیں گے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے دین کی حفاظت کی، ان کا کارنامہ، ان کی تاریخ، ان کی سیرت دیکھیں گے. قرآن کریم نے بھی پیش کی، احادیث میں بھی اور تاریخ اسلام میں بھی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے منہاج السلف الصالح، سلف صالحین کا جو فہم ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو کس طرح سمجھا، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سمجھا، احادیث پر کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا، یہ بڑا داستان ہے. لیکن اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دیتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اور اس کی مناسبت یہ سورت فتح کے اخیر میں اشارہ کہ میں نے فتح دیا تم کو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح ہوا، صلح حدیبیہ کا ہوا، فتح مکہ ہوا، اب اسلام کے ناقلین کی ذمہ داری سن لو. جب فتح ہوا تو ابھی اسلام آئے گا، لوگوں کے اندر لوگ بھی آئیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو وہی کام کرنا ہے جو صحابہ کرام نے کیا اسلام کی حفاظت کے لیے. بڑی باتیں تو بڑی ہیں، چھوٹی سی جس کو لوگ چھوٹی کہتے ہیں اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف صحابہ نے برداشت نہیں کیا. حدیث میں آیا ایک خطیب صاحب تھا، شاید جمعہ کے دن خطبہ کے اندر دعا آ گئی، تو دعا میں اس نے ہاتھ اسی طرح اٹھائے جس عام دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، تو وہاں سے ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت لہجے میں فرمایا قبح اللہ ہاتین الیدیتین القصیرتین، جیسا تبت یدا بلا بن، اس جیسا غصہ ہے. اللہ تعالیٰ تیرے یہ دونوں ہاتھ، صیغہ تصغیر کا یہ ذلیل ہاتھ، اللہ اس کو تباہ کرے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تو خطبہ کے اندر دعا کے وقت صرف ایک انگلی اٹھاتے تھے، اور تم دونوں ہاتھ اس وقت اٹھاتے ہو. تو صحابہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ خطبہ کے وقت شور نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب کوئی خطیب خلاف سنت کام کرتا ہے تو صحابی اس وقت اس کا مدافعت کرتا ہے. یہ ایک مثال تھا، مقصد اس کا یہ کہ جس صحابہ کرام نے دین اسلام کی حفاظت کی، قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، مدافعات کی، اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت اس طریقے سے سمجھیں اور اسی طرح اس طریقے پر عمل کرے جس طریقے پر صحابہ کرام نے عمل کیا. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو لگائے. دوسرے حدیث میں کہ ما انا علیہ واصحابی, جو لوگ نجات پائیں گے اس کثیر تعداد میں کہ 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقوں کے اندر صرف ایک ہی فرقہ, ایک ہی جماعت پوری ناجیہ ہوگی نجات والی. تو یہ ایسی بات نہیں کہ ہر ایک شخص اپنے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں جماعت ناجیہ ہوں, دوسرا کہ میں جماعت ناجیہ ہوں. نہیں, تعریف اس کا سن لو کون ہے, ما انا علیہ واصحابی. وہ عقیدہ, وہ دین, وہ مسائل, وہ طریقہ جس پر میں ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ, جس پر میں ہوں, جو مجھ سے تمہارے لیے حدیث میں ثابت ہے, تم نے دیکھا ہے, تم نے سنا ہے, وہ اصحابی. اسی طرح اس طریقے پر میرے صحابی بھی ہیں, میرے ساتھی بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تعبیر کیا جاتا ہے سنت, اور صحابہ کرام کی تابعداری سے تعبیر کیا جاتا ہے الجماعت. کون ہو گئے اہل سنت والجماعت؟ اہل حدیث, جو قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں. یہ صرف نام نہیں ہے کہ ایک انسان سنت کی بہکندی کر رہا ہے. صحابہ کرام ان کو برا برا کہتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ابن کثیر نے ذکر کیا سورۃ احقاف میں, آخری بات عرض کرتا ہوں, اما اہل سنت والجماعت فیقولون کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ. بس یہ قانون سنو, جو قول و جو عمل کہ صحابہ کرام سے بھی ثبوت نہ ہو, بھی مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت نہیں, صحابہ کرام سے بھی ثبوت نہیں, پھر بھی لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں, تو یہ بدعت ہے. بدعت, یہ بدعت کی تعریف ہے. اگر وہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے پہلے وہ کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضانا. ربنا واتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقول قولي هذا, استغفر الله العظيم لسائر المسلمين. السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ چند سوالات سامنے آ گئے ہیں. ایک تو یہ عرض ہے کہ ایک شخص سوالات ملے کہ کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, اسی طرح بعض سوالات جو میرے پاس آئے ہیں تو اکثر مقرر بھی ہیں, سوال کا بس ایک ہی دفعہ جواب ہو جائے. دو رقوع میں یہ سوال ہے کہ آپ کو کس چیز نے مسلک اہل حدیث کی طرف رغبت دلائی؟ یہ چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ فرمان ہے, یہدی من یشاء, یہدی من یشاء, یشتدی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے. اور حقیقت مختصر یار کر سکتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کے اکثر حصے پر میں ابتدائی سے عامل تھا, صرف یہ کہ اظہار نہیں کر سکتا تھا بعض عوارض کی وجہ سے. ایک ہمارا شیخ ہے, شیخ غلام اللہ صاحب علی پشاور میں رہتا ہے, اس سے عرب میں کسی نے پوچھا کہ وہ کس وقت اہل حدیث ہو گئے,
اس نے اپنی طرف سے جواب دیا، بڑا پکا علیحدی سے ہو بھی افغانستان کا، اس نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ پہلے سے اہل حدیث تھا لیکن ابھی ظاہر ہوا، ظاہر ہونے میں کچھ عوارض تھے، اور دوسری بات یہ کہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو درس و تدریس کا زیادہ رابطہ ہو جائے اور اس نیت سے کہ اس پر عمل کیا جائے تو انسان ضرور اہل حدیث بنتا ہے. دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر و ناظر ہے، کہ اللہ کی ذات حاضر اپنی صفات کے ساتھ ہے یا ذات کے ساتھ. علماء سلف صالحین ان کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، اشارہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ نقل ہے، امام ذہبی نے مختصر العلوم میں نقل کیا ہے کہ وہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے تو وہ شخص کافر ہے. جب اس میں صریح نصوص ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ اس کا ذات حاضر ہے، تو علماء سلف صالحین سب نے لکھا ہے کہ بے اعتبار قدرت اور بے اعتبار العلم، یہ تاویل نہیں، یہ حقیقت ہے. اگر تاویل ہو تو سلف صالحین کی ان کا تاویل ہے، متاخرین کا تاویل یہاں نہیں چل سکتا. لکھتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، جو میں نے اجمالاً عرض کیا. صرف ایک انسان ایک ضرورت کے وقت جب ایک مسئلہ اس کو پیش آ جائے تو اگر وہ بے علم آدمی ہے، معنی اس مسئلے کا پہلے سے اس کو علم نہیں، تو فریضہ یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون. اگر ایک انسان کو کسی مسئلے کا علم نہیں تو پہلے کس سے پوچھے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل الذکر سے پوچھے. یہ نہیں فرمایا کہ اہل کتاب سے پوچھے، یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے پوچھے، یہ فرمایا کہ اہل الذکر سے پوچھے. ذکر نام ہے وحی کا، انا نحن نزلنا الذکر. تو جو علماء استدلال کے طور پر اور عمل کے طور پر وحی کے تابع ہیں، وحی کے تابع، ان جیسے علماء سے یہ مسئلہ پوچھو کہ یہ مسئلہ کی کیا حیثیت ہے، کیا دلیل ہے اس کا، تو اس دلیل سے جب اس کو معلوم ہو جائے تو یہ پوچھنا ہے، اس میں تقلید نہیں. تقلید اس معنی مشہور سے کہ کسی کا قول بغیر کسی دلیل کے ماننا، اگر قول کا دلیل نہ ہو تو پھر ماننا بالکل مذموم ہے، انسان کبھی شرک کی طرف لے جاتا ہے. اگر دلیل ہے لیکن دلیل کا علم نہیں تو یہ صرف ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، جیسا کہ انسان کے لیے سخت بھوک کے وقت، ضرورت کے وقت مردار کھانا جائز ہے، لیکن جب قرآن کریم موجود ہے، جب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ابھی آگے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو اس سے لینا چاہیے. اسی طرح دوسرے اور قیمے بھی تقلید کی شرعی حیثیت بیان ہوا. لکھتا ہے کہ فقہ اور قرآن حدیث میں کیا فرق ہے. ایک ہے فقہ شرعی، فقہ لفظ لغت میں کہتے ہیں سمجھ کو، اور سمجھ میں جو گہرائی ہو، سرسری بھی نہ ہو، اس کا نام ہوتا ہے فقہ. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تم میں سے کچھ طائفہ علم سیکھنے کے لیے باہر جائے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیا فرمایا؟ لیتفقہوا فی الدین. یہ نہیں فرمایا کہ لیتعلم، لیتدرس. طالب علم صرف درس نہ پڑھے، صرف تعلم نہ کرے، بلکہ تفقہ حاصل کرے. تفقہ علم کے اندر گہرائی، کہاں گہرائی؟ فی الدین. علماء لکھتے ہیں کہ فی الکتاب و سنت، قرآن و سنت کے اندر گہرائی کا علم حاصل کرو، بہت عمق کے ساتھ. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ تفقہ سیکھو، قرآن و سنت کے اندر فقیہ بن جاؤ. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ 400 سال بعد یہ اجتہاد کا دروازہ بند کیا گیا، تو کس نے بند کیا تھا؟ اللہ نے تو کھول دیا تھا اور کھولا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، اجتہاد ضرورت کے مطابق، کبھی انسان میں اجتہاد کرنے کا کوئی استعداد ہو تو کر سکتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے تفقہ. تو مقصد یہ کہ شرعی فقہ، قرآن کریم اور احادیث کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ علماء احناف نے بھی لکھا ہے کہ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ احکام جو کہ شرعی دلیلوں سے مستنبط ہو، شرعی دلیلوں سے. جس میں کوئی شرعی دلیل نہیں تو اگرچہ فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہو لیکن وہ فقہ نہیں ہوتا، اس کا نام فقہ نہیں ہوتا ہے. ایک سوال لکھا ہے، سمجھ پورا نہیں آتا. اچھا، حنفی کہیں، حنفی کے بیچ نماز ہوتا ہے یا نماز جنازہ؟ جو عوام ہیں اور وہ کسی امام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بشرطے کہ ان میں شرک نہیں، شرک کا عقیدہ نہیں. اسی طرح علماء میں جو انابت والے ہیں، حق کے طلبگار ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے اور ان کے ساتھ نماز جائز اور ان کا جنازہ بھی چاہیے. یہ دعوت کے لیے ذریعہ بھی ہے. اور جو اپنے ضد و تعصب میں یہاں تک پہنچے کہ سری کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت نہیں لیتے مذہب کے مقابلے میں، ایسے لوگ بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں. ایک شخص نے بہت لمبے سوالات دیکھے آدم علیہ السلام کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ نائب بنایا. میں کہتا ہوں پہلے قرآن سیکھو. اللہ نائب کا محتاج نہیں، یہ تو شرک کا عقیدہ ہے. یہ معنی غلط ہے، جس نے بھی کیا، جس تفسیر نے بھی کیا تو یہ معنی غلط کیا. آگے سوالات چھوڑ دو، پہلے معنی سیکھو. اللہ نے اس کو اپنا نائب نہیں بنایا. خلیفہ کے وہاں معنی جو علماء مفسرین متقدمین نے کیا ہے وہ لے لو. اگر نائب ہو تو اس کے ساتھ یہ لگانا ہے کہ خلیفہ من الجن، ابن جوزی وغیرہ نے لکھا، اللہ نے اس کو جنات کا نائب بنایا، وہ چلے گئے زمین کے انتظام سے. اللہ خلیفہ بمانے نائب، اس واسطے یہ مسئلہ چلتا ہے کہ خلیفۃ اللہ کلمہ کہنا جائز ہے یا نہیں. اس میں تین اقوال ابن قیم نے نقل کیے اور صح یہ ہے کہ یہ مہم لفظ ہے. یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، مہم الفاظ، اللہ کے شان میں یہ مت کہو کہ خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ. بار صورت وہ دنیا کے لیے اللہ نے خلیفہ بنانا چاہتا تھا، خلیفہ بنانا حاکم، ایک خلیفہ ہے جنات ان کا نائب، تو بھی زمین میں بنانا تھا. یہاں حاکم شرعی اس کو بنانا تھا کہ اس کے ذریعے سے اور اس کے اولاد کے ذریعے سے شریعت دنیا کے اندر، زمین کے اندر نافذ ہو جائے. یہ مانا تھا خلیفہ آدم کا. تو اس کے لیے اللہ تعالی نے بڑے اعزاز کا طریقہ اس کے لیے دے. اعزاز یہ کہ پہلے جنت میں لے گئے، اکرام اعزاز، پھر جنت سے ایسا بلا کسی عذر کے نہیں نکالا کہ لوگ کہیں گے یہ کیوں، اس نے کیا تھا. اس کے لیے ایک سبب بنایا، سبب آدم علیہ السلام کا نسیان تھا، گناہ نہیں تھا، نسیان گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ اشارہ تھے اس بات کی طرف کہ آدم اور آدم کے اولاد نسیان والے ہوں گے، اور نسیان اللہ کی طرف سے عفو ہے جب اس پر انسان اصرار نہیں کرتا. کہتے کتنے دن وہ پتلا بنایا گیا تھا، رکھا گیا تھا، اس میں صریح حدیث کوئی نہیں. ویسے بعض مرویات میں ہے کہ 7 دن، بعض کہتے ہیں 40 دن. کہتے گھوڑے کتے وغیرہ کی جو حکایت ہیں وہ حکایت غلط ہیں. کہتے ہیں کہ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے, اگر نہیں تو برے نام رکھنے سے کیوں منع فرمایا گیا؟ کیوں کے لیے مطلب یہ نہیں کہ برے نام سے مثلا عبد الرسول اور بندے پیر سے یا پیر بخش نام سے منع کیا گیا اس واسطے اس کا برا اثر ہوگا؟ نہیں, برا اثر ہے یا نہیں, لیکن اس نام کے اندر شرک ہے. جس نام کے اندر شرک ہو یا جاہلیت کا کوئی معنی, خواہ اس کا شخصیت پر اثر پڑے یا نہ پڑے تو نہ جائز. شخصیت پر اثر پڑنا ہے کوئی لازمی بات نہیں, بس عام مرتبہ ایک انسان عبداللہ نام رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کا. کہتے روحانیت میں متقی روحانی سفر کرنا, دوسرے مقام تک پہنچنا, روحانیت اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ روح پر یہ تجربہ کرنا قرآن کریم اور احادیث کے عمل پر روح کو یہ تربیت دینا کہ قرآن کریم پر عمل کرے, روح کو تربیت دینا کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے, یہ روحانیت صحیح ہے. اس کا دوسرا نام ہے تزکیہ, قرآن کریم کے اندر ہے وہ زکی ہے. بعد میں بہت زمانے گزر چکے کہ لوگوں نے اس کا نام تصوف رکھا, یہ نام بھی بدعت ہے. تصوف یہ شریعت میں نہیں, اس کا نام ہے تزکیہ. جب تزکیہ نام ہے شریعت میں صاف نام ہے تو دوسرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس میں درجات ہوتے ہیں, یہ درجات ہم وہاں سے نہیں مانتے جو صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو, مراقبہ کرو, تصور شیخ کرو, کبھی شرکیات کا طریقہ بتلاتے ہیں, کہتے اس طریقہ سے انسان منتقل ہوتا ہے. یہ ریاضتیں غلط طریقے پر سکھوں کے اندر بہت زیادہ ہیں, تو کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں, یہاں مراتب ہوتے ہیں, مراتب الایمان. جو شخص یہ مانتا ہے کہ ایمان میں زیادتی کمی ہوتی ہے, جو ہم مانتے ہیں, تمام محدثین حضرات مانتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی اور کمی آتی ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ایمان ابو بکر جیسا نہیں, ایمان عمر جیسا نہیں, صحابہ کرام کے ایمان کے جیسا ہمارا ایمان من کل الوجہ اس جیسا نہیں. ان کے یقین و ہمارے یقین کے اندر فرق ہے. تو اس طریقے سے درجات بدل جاتے ہیں کہ انسان قرآن کریم, ذکر الہی, احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس میں مشغول ہو, مشغول ہو, اس کے عمل کرنے پر بھی ہو, ہر وقت انہیں دوام کرنے والا ہو, تو اس کی روحانیت میں, اس کے انہیں نفس میں ضرور ترقی آتا ہے اور ایمان کی زیادتی آتی ہے. یہ درجات ہم مانتے ہیں, دوسرے صوفیت کے درجات نہیں مانتے. یہ لکھتا ہے کیا مشرک مسلم رہتا ہے؟ کیا مشرک کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے؟ تمام مسلمانوں پر فرض ہے. جو مشرک ہو حقیقتاً, جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں, اسماء میں, ناموں میں, اللہ تعالیٰ کے حقوق خاصہ میں کسی شخص کو بھی شریک اور حصے والا بنایا, تو وہ مشرک ہوتا ہے. تو اس کو مومن تو نہیں کہا جا سکتا مگر لغتن, مسلم بھی نہیں کہا جا سکتا مگر ظاہراً. جیسا منافقین کو ان کے متعلق ذکر ہے سورۃ حجرات میں, وہ آتے تو کہتے تھے آمنا, فرمایا آمنا مت کہو, ایمان تو دل کی بات ہے, جب دل کے اندر توحید ہو. بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ بھی اسلام کا ایک معنی ہے. امام بخاری نے ذکر فرمایا یہ ظاہراً مسلم اس کو کہا جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے, لیکن جب عقیدہ اس کا توحید کا نہیں تو ہے مشرک. تو یہ منافق ہوگا جب اس کے عقیدے کا پورا پتہ چلے, اعمال سے پتہ چلے, تو ظاہری اعمال اسلام اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, اس پر مشرک کے احکام نافذ ہوں گے. اور مشرق جو بھی مشرق ہو تو اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے جنازے کے لیے حاضر ہونا، اس کے لیے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر منع فرمایا ہے. کہتے ہیں جیسے تقلید شرک کی، تو کیا دور حاضر کے حنفی حضرات مشرک ہیں، ان سے نکاح کا رابطہ کیسا ہے؟ ہم ایسا تشدد نہیں کرتے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مطلق تقلید شرک ہے، علماء نے بھی اسی طرح نہیں کہا. اعلام الموقعین میں بہت تفصیل کے ساتھ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے تفصیل کیا ہے. میں نے ذکر کیا جب ایک انسان ایک مذہب کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن جب اس کے سامنے صحیح حدیث آئی، اس نے حدیث پر عمل شروع کیا اور وہ مسلک قول امام کا چھوڑ دیا، تو یہ تقلید تو شرک نہیں، کیونکہ یہ حق کے متلاشی تھا، حق کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا. وہ ہے جو کہ میں نے خطبہ میں اربابن کی تفسیر میں کہا، ایسے لوگ ہوں تو وہ مشرک ہوتے ہیں. کہتے ہیں فرقہ بندی کے بارے، کیا فرقہ بندی شرک ہے؟ اللہ اس کے رسول کی سنت سے بتائیں، قرآن کریم کے اندر ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. پھر فرمایا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. یہ تو صریح بات ہے کہ اللہ تعالی نے اور اس کی رسول نے فرقہ بندی سے منع فرمایا. لیکن فرقہ بندی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فرق، ایک دوسرے سے عقیدہ میں جدائی، ایک شخص قرآن کریم اور حدیث کے عقیدہ سے الگ ہو جائے، اس کا الگ فریقہ بن گیا، تو یہ گناہگار ہے. اور جو کتاب و سنت کا تابع ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھی فرقہ بندی کے اندر آیا. صالح علیہ السلام، اللہ کا نبی، اس نے مسئلہ توحید بیان فرمایا، وہاں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیرو فاذا هم فریقان یختصمون. اس نے مسئلہ سمجھا توحید کا، تو لوگ فرقہ بندی میں چلے گئے، تو وہ لوگ مخالف جو نبی کے بیان سے مخالف تھے، وہ دراصل فرقہ بندی کرتے تھے. تاولیے کہ فرقہ بندی میں قرآن و سنت کا چھوڑنا، ایسی فرقہ بندی جتنے فرقے ہو تو تمام گمراہ ہیں. ایک وہ تفرق ہے جو موحدین صحیح عقیدہ والوں کے درمیان آتا ہے، تفرق تو نہیں ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اگر جب تفرق ہو تو صرف نام کے مقام تک ہو، نام کے، جیسا وہ مہاجرین ہیں تو وہ انصار، قرآن نے مہاجرین انصار کا نام رکھا اور آپس میں محبت تھی. یہاں بھی اگر کسی کام کے لیے آپ نے الگ نام رکھا ہے، دوسرے الگ نام رکھا ہے کام کی حیثیت سے، تو ٹھیک ہے، لیکن آپس میں محبت ہو، آپس میں اتحاد ہو، تو اس طریقے سے پھر جماعت بنانا وغیرہ جائز. کہتے ہیں کیا مشرک کی نجات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، ایک سورت کے اندر دو دفعہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ دو دفعہ سورہ نساء کے اندر فرمایا. پھر شرک کرنے والے دو قسم ہوتے ہیں، ایک مولوی فاعلم اور ایک عوام. مولوی جب بھی شرک کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ بناتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، افترا کرتا ہے اللہ پر. تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. یہ مولویوں کی شرک پر رد کیا. عوام کے شرک کے متعلق کہا اس صورت کے اندر ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بار صورت شرک بغیر توبہ کے بالکل معاف نہیں ہوتا، یہ سری نص قرآن کریم کا. ایک شخص اپنی طرف سے کچھ لکھتا ہے پھر اس پر بنیاد رکھتا ہے، سوال کا یہ طریقہ غلط ہے. یہ لکھا ہے حدیث ہونے کے بعد آپ کے پاس کوٹی اور یہ دو گنمین جاؤ، آپ کی مالی حالت مضبوط ہو گئی ہے، یہ لفظ غلط ہے تمہارا کہ یہ چیزیں آپ کو جماعت نے مہیا کیا ہے، کیونکہ آپ کے علاقے کے لوگوں کا بیان ہے کہ حدیث ہونے سے پہلے آپ اتنے مضبوط نہ تھے، اور میرے علاقہ کے لوگ اگر یہاں ہوتے تو میں ان کو مسجد کے اندر کڑا کر کے ان سے میں پوچھوں گا کہ حنفیت کے وقت میرے دو گاڑی تھے، صرف یہ کہ میں رستم پشاور میں نہیں تھا، رستم ایک قصبہ ہے مردان، وہاں میں نے ایک مدرسہ بالکل دو چکر تیار کیا تھا مسجد کے ساتھ، اور دوسرا مدرسہ میں نے شروع کیا تھا، پھر ہنگامہ آیا، میری کوٹیاں اور میرے جائیداد رستم میں دیتا، میں کوئی ویسا بغیر جائیداد کے مولی نہیں، بلا فخر اللہ کے فضل سے ہمارے خاندان سید خاندان ہے، اور 300 سال پہلے وہ قندار سے وہاں آئے تھے، ہمارا تاریخ ہے، تو کوٹیاں پہلے بھی تھی، پشاور میں جب میں کوٹی رہائش کے لیے اپنے خریدی کوٹی، ویسے آپ لوگ کہتے ہیں گھر ہوتا ہے، تو اس وقت بیمی میں حنفی تھا، ان کو قسم دلا کے پوچھو ان سے، وہ تو اول سال میں پشاور گئے تو میں نے گھر خریدا رہنے کے لیے، اگر اسے بات ساتھیوں نے امداد کیا، میرا اپنی کوئی اتنی طاقت نہیں تھی، اور دو گنمین نہیں بلکہ 3 گنمین، جب ہماری دشمنی آ گئی قتل و قتال وغیرہ کا میرے اوپر، جس میں ہم 7 مہینے جیل میں بھی گئے، اس وقت بھی میں حنفی پنچیری تھا اور میرے 3 گنمین تھے، ابھی تو ایک باقی رہ گیا ہے کیونکہ ابھی الحدیث بن گیا، میں نے اس وقت جب میں حنفی تھا ایک مدرسہ جسے میں نے عرض کیا رستم میں تھا، پھر دوسری آبادی بھی اس کی شروع ہو گئی تھی، لیکن جب میں پشاور میں آیا تو وہاں بڑبیر ایک مقام ہے، وہاں کے ساتھیوں نے ایک ناقص مدرسہ میرے حوالے کر دیا، اور جس کی آبادی شروع ہوئی ابھی تک اس کے اندر آبادی ہے، لیکن یہ اس وقت جب میں حنفی تھا، حنفی بھائی تھے، انہوں نے مجھے مدرسہ دیا، انہوں نے تعاون شروع کیا تھا، میں بغیر کسی شکایت کے کہتا ہوں اور حقیقت کہتا ہوں کہ جب میں علی عزیز نہیں تھا تو میری مالی طاقت بہت زیادہ تھی، اور اب تو اللہ گواہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے میں نے رستم کا مدرسہ بند کیا کہ ان کے کچھ ہے نہیں، طلباء کے لیے بھی، مدرسین کے لیے بھی، اور بڑا بیرا میں مدرسہ ہے اس کے لیے میرے کھاتا میں بھی بالکل صاف ذکر ہے کہ 3,20,000 ہم نے قرض دیے ہیں، یہ لذیذ ہونے کا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر و استقامت عطا فرمائے. یہ سوال بھی ہو گیا اشتہاد کا کیا معنی ہے، میں نے پہلے عرض کیا اشتہاد کا معنی ہے کوشش صرف کرنا، نہیں تقریر نہیں، اس کے بعد پھر کریں یہ ختم ہو جائے. اشتہاد کے متعلق پوچھتا ہے کہ ہر انسان مجتہد بن سکتا ہے، ایک ہے بن سکنا بالکل صحیح ہے، ایک ہے اس کے لیے جو شروط ہیں جو علوم ہیں مجتہد مطلق ہونے کے لیے، کہ عام مجتہد بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ قرآنی علوم، احادیث کے جو علوم ہیں جو اس کے لیے شروط ہیں، عجمی شخص ہے تو اس کے لیے عربیت ہے، صرف ہے، نحو ہے، معانی ہے، یہ سارے علوم ہیں، جب اس پر عبور حاصل ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلہ میں وہ اجتہاد کر سکے. یہ دوسرے اس نے لکھا ہے تخلیق شرک کیا فعل مشرک کے مرتکب کے پیچھے، تو میں نے کہا ہم مطلق تخلیق کو شرک نہیں کہتے، یہ تو ہو گیا، بے روزگاری پریشانی کے لیے کون سا وظیفہ پڑا جائے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھو اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے گڑ کے مانگو، وہ وقت ہے اجابت کا. یہ قرضے کے لیے بھی دعا ہے، ویسے حادث میں بھی دعائیں ہیں، اپنے کسی قریب عالم سے وہ لکھا کے یاد کریں. آج احناف حضرات کو بھی وہی پیغام عام طور پر میں دیتا ہوں، کیونکہ میرے تقریر میں ہر ایک جگہ عام ساتھی شریک ہوتے ہیں، احناف بھی اور غیر بھی. ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت قرآن کریم اور حدیث صحیحہ کے اندر ہے. امام ابو حنیفہ ہو یا دوسرا کوئی امام، اگر ان کا قول قرآن و حدیث کے ساتھ مطابق ہے تو علی الراسخ والعین بالکل مقبول ہے. اس واسطے میں احناف علماء کو خاص کر کہتا ہوں کہ چاہیے کہ تم صرف فقہ حنفی یا حنفی کتابیں مطالعہ مت کرو، یہ تو علم کے دروازے تم نے اپنے اوپر بند کر دیے ہیں، وہ بھی مطالعہ کرو. تو شافعی، مالکی وغیرہ، اہل حدیث، ان کے مصنفات بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، تفاسیر میں بھی ہے، فقہ میں بھی ہے، تو ان کا بھی مطالعہ جاری رکھو. اس کے بعد پھر اپنے اجتہاد اور عقل کی طرف رجوع کرو انصاف کے طور پر کہ کون سا طرف راجح ہے، تو اس پر عمل کرتے رہو. اچھا جی،
ہاں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.